الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کے روح نمبر 20 میں نکاح کرنا اور نسل بڑھانے کا عمل بیان فرمایا ہے. اور اس کے فوائد اور اس کے درجات بیان فرمائے ہیں، اور نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں تقریباً 21 احادیث بیان فرمائی ہیں. جن سے نکاح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، اور نکاح کرنا بھی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، اور عام طور پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اس لیے اس عمل کے بارے میں جو فوائد و درجات ہیں اور احادیث ہیں، ہمیں توجہ سے سننی چاہیے. اور اس لیے بھی ان کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں. جن کا نکاح ہو چکا ان کے لیے بھی، جن کا نکاح ہونے والا ہے ان کے لیے بھی، اور جو نکاح کی امید رکھنے والے ہیں ان کے لیے. نکاح کی اہمیت اور عظمت کے بعد نکاح کے فوائد بیان ہو رہے تھے. ایک فائدہ بیان ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت کی شہوت میں اعتدال آ جاتا ہے، اور عفت اور پاک دامنی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. بدنگاہی کے گناہ سے آدمی بآسانی بچ سکتا ہے, اور یہ ہمارے دین کا ایک اہم مقصد ہے. ہمارے دین کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان عفیف اور پاک دامن ہو, ہر عورت عفیف اور پاک دامن ہو, جنسی گناہوں سے بچنے والا ہو اور بچنے والی ہو, جنسی بیراہی کے اندر مبتلا نہ ہو. کیونکہ جنسی بیراہی بے شمار گناہوں کا ذریعہ ہے, خود غرضیوں کا ذریعہ ہے, شرم و حیا کے چاک کرنے کا میدان ہے. مادر پدر آزاد زندگی کا ذریعہ ہے, جو بدترین زندگی ہے جس میں آج یورپ مبتلا ہے. جو نہ شرعاً جائز ہے, نہ عقلاً جائز ہے, نہ اخلاقاً جائز ہے. تو نکاح ایک ایسی مبارک چیز ہے, ایسا پیارا عمل ہے اور ایسی بہترین چیز ہے کہ اگر صحیح صحیح اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اس سے انسان ان ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. دوسرا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے حلال اولاد نصیب ہو. اور پھر آدمی اگر اس کی صحیح تربیت کرے, وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے, تو عام طور پر نیک اولاد ہو. نیک اولاد دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث راحت, باعث عزت ہے, باعث سکون ہے. دنیا میں بھی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کے کام آتی ہے. ماں باپ کو اپنے نیک اولاد کو دیکھ کر کے جو راحت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. کیونکہ نیک اولاد زندگی میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتی ہے, خدمت کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو مالی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے, اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کو دعاؤں سے اور قارہ خیر کے اصال ثواب سے یاد کرتی ہے. ہمارے حضرت کی ایک بات یاد آئی, یہ بات حضرت نے اپنے عمر کے آخری حصے میں فرمائی تھی جب تقریباً 80 سال آپ کی عمر ہو گئی. ایک دن ہم سب خادم آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے والد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام پر یہ والا مسجد کا دروازہ ہے, ان کے انتقال سے پہلے میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت والد صاحب آنکھ بند کیے لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے فرمایا، حضرت کا نام لے کے فرمایا کہ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھول تو سب جایا کرتے ہیں، تم ذرا جلدی نہ بھولنا۔ اللہ، یعنی ماں باپ کے انتقال کے بعد کچھ عرصے تو سب یاد رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لیکن آہستہ 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 بھول جاتے ہیں، مگر تم ذرا جلدی نہ بھولنا، یہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے جملہ ایسا دل پہ نقش ہوا کہ آج بھی مجھ کو ایسا یاد ہے جیسے ابھی فرمایا۔ حضرت والد صاحب کے انتقال سے لے کر کے جس وقت حضرت یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت تک حضرت کو ان کا یہ جملہ ازبر تھا۔ تو کیا ان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں گے؟ یہ سارے ثواب نہ فرماتے ہوں گے؟ جیسے وہ نیک تھے ویسے ان کی اولاد نیک تھی۔ حقیقت یہ کہ نیک اولاد تو اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہیں کرتی، عام طور پر نیک اولاد کا روزانہ بلا ناغا اپنے والدین کے لیے یہ سارے ثواب کا معمول ہوتا ہے۔ جو ان کے والدین کے لیے ان کی اولاد کی طرف سے آخرت میں سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا سب سے قیمتی ہدیہ ہے، اور جہاں یہ سارے ثواب کا معمول ہوتا ہے وہاں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کا بھی معمول ہوتا ہے۔ اور عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہم سب بھی اس کا معمول بنائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جو کوئی اپنے مرحوم کے لیے یوں کہتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی قبر میں پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرما دے۔ اب ہمارے اس دعا کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ نہ کوئی زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، لیکن مرحومین جو بھی ہوں، خاص طور سے والدین کے لیے اگر اولاد یہ دعا کر دیا کرے تو کتنا اس کے لیے بھلا ہو، کہ ہمارا تو کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا اور ان کے عید بقرعید آ جائے۔ ایسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو باتیں اپنے بارے میں فرمائی، اور ان کی خاص شان یہ تھی کہ وہ دین کی بات بتلاتے تھے اور بہت ہی آسان انداز میں بتلاتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ ایک دن فرمایا کہ دو دعائیں، دو قرآن کریم کی دو دعائیں ہیں والدین کے متعلق، قرآن کریم کی دو دعائیں ہیں والدین کے متعلق، ایک رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور اہل ایمان کی مغفرت فرما حساب کے دن۔ اور دوسری دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے اور محبت سے پالا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ کو محبت اور شفقت سے پالا، میری تکلیف برداشت کی، ایسے ان پر رحم فرما۔ تو اگر یہ دونوں دعائیں نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی وقت بھی نہیں لے گا اور کوئی حرج بھی نہ ہوگا اور ہمارا بھی کام بن جائے گا. سبحان اللہ. واقعی یہ ان کی بات اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو ہمیشہ والدین کے حق میں دعا بھی ہوتے رہے, نماز بھی ہوتے رہے, کوئی اضافی وظیفہ اور تلاوت وغیرہ کرنا بھی نہ پڑے. لیکن بہرحال نکاح ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے نیک اولاد آدمی کو حاصل ہوتی ہے, جو دنیا کا بھی سہارا بنتی ہے, آرام کا ذریعہ بنتی ہے, راحت کا ذریعہ بنتی ہے, اور ساتھ ساتھ آخرت کا بھی وہ بہترین ذریعہ اور سہارا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے نیک اولاد کو صدقہ جاریہ فرمایا ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ. صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ صدقہ جس کا دینے کے بعد ثواب مل گیا ختم, آگے اس مزید ثواب نہیں ملتا, اسے عام صدقہ کہتے ہیں. یہ صدقہ غیر جاریہ کہتے ہیں اس کو, جیسے پیسے خیرات کیے آپ نے, سب خیرات کر دیا ثواب مل گیا, کسی کو کھانا کھلا دیا کھانے کھلانے کا ثواب مل گیا, کسی کو کپڑے پہنا دیے کپڑے پہنا دیے, جب تک اس کے جسم پر کپڑے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہے, کپڑے ختم ثواب بند. کسی بیمار کا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے علاج کرا دیا, اس کے صحت ہو گئی ثواب ختم. یہ صدقہ غیر جاریہ کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ ایسے صدقے کہتے ہیں کہ جب وہ قائم ہو جائے تو جب تک قائم رہتا برابر اس کا ثواب جاری رہتا ہے, اور کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے, اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. جیسے مسجد ہے, پھر ایک مرتبہ کوئی جگہ مسجد بن جائے تو قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے, زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہوتی ہے. اب چاہے اس میں عمارت ہو یا نہ ہو, اگر وہ آباد ہے, اس میں اذانیں ہو رہی ہیں, اقامتیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, ذکر و تلاوت ہو رہا ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, اعتکاف ہو رہا ہے, تو جب تک وہ مسجد رہے گی اور آباد رہے گی, تعمیر کرنے والوں اور اس کے اندر حصہ لینے والوں کو برابر وہ ثواب ملتا رہے گا. یہ مساجد ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ سارے صدقات جاریہ ہیں. دینی کتابیں ہیں, چاہے دینی کتابیں ہم لکھیں, یہ لکھ کر کے ہم تقسیم کر دیں, یہ کسی مدرسے میں ہم کتابیں خرید کر کے وقف کر دیں, تو جب تک وہ کتابیں رہیں گی علماء طلباء ان کو پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے, بس کتابیں رکھنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے. ایسی نیک اولاد کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو نیک کام سکھایا, نیک کام بتائے, اور اب وہ اولاد نیک کام کر رہی ہے, تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری ہے. جب تک وہ اولاد ماں باپ کے سکھائے ہوئے نیک کام کرتی رہے گی, ماں باپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا, اولاد کو بھی ملتا رہے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ نیک اولاد کو جو نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی, چاہے ماں باپ نے وہ سکھائے ہوں اور بتائے ہوں یا نہ بتائے ہوں, جب تک وہ اولاد زندہ رہے گی اور نیک کام کرتی رہے گی, ان نیک کاموں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ہی ملتا رہے گا. چاہے وہ نیک کام ماں باپ نے ان کو سکھائے بتائے ہوں یا سکھائے بتائے نہ ہوں. چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اپنے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں دیکھیں گے, تو انہیں تعجب ہوا کہ ہم نے تو اتنے نیک کام کیے نہیں, یہ نیک کام یہاں کہاں سے آ گئے. تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ نیک اعمال ہم نے تو کیے نہیں تھے، ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو نام اعمال ملے گا نا اپنا اپنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا اور بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے نہ عطا فرمائے. وہ پوچھیں گے کہ یہ نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں، یہ حج تو ہم نے نہیں کیا ہے، یہ قربانی ہم نے کہاں کی تھی، یہ صدقہ تو ہم نے نہیں دیا، یہ دعائیں تو ہم نے کبھی کی نہیں تھی، ہمارے کھاتے میں کیسے آ گئی؟ بس ہماری اولاد کے اس حال ثواب کی وجہ سے. اور عام طور پر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے قربانی بھی کرتی ہے، حج بھی کرتی ہے، عمرے بھی کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، دعائیں بھی کرتی، کیا نہیں کرتی. نسل بساتین میں ایک عورت کا عجیب قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ کے قبرستان سے گزر رہے تھے اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے قبرستان کے تکیے میں لیٹ گئے. قبرستان میں جو آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو تکیہ کہتے ہیں. وہ آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں بہت سارے مرد عورت جمع ہیں، سفید کپڑے پہن رکھے ہیں سب نے، اور میدان میں سے کوئی چیز چن چن کر اٹھا اٹھا کر رکھے وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے لے جا رہے ہیں. اور ایک بڑی بھی دور ایک طرف بیٹھی ہوئی انہیں دیکھ رہی ہیں بس، وہ ان کے اٹھانے میں شامل نہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں میں اسی بڑی بی کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا، بڑی بی یہ کون لوگ ہیں اتنے سارے یہاں جمع ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قبرستان کے مردے ہیں، اس قبرستان میں جتنے مرد عورت مدفون ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں. یہ وہ کفن چونکہ سفید ہوتا ہے ان کے، اس لیے ان کے لباس بھی سفید. میں پوچھے یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں جمع ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں ان کے جو رشتے دار عزیز و اقارب زندہ ہیں انہوں نے ان کے لیے جو یہ سارے ثواب کیا ہے یہ وہ حاصل کرتے ہیں. کسی نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، کسی نے ان کے لیے نیک کام کر کے ثواب پہنچایا ہے، کسی نے ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے، کسی نے ان کی طرف سے کوئی اور نیک عمل کیا ہے، تو وہ ثواب ان کو پہنچ گیا ہے تو اپنا اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں. جیسے میں نے ان بڑی بی سے سوال کیا کہ ثواب کی تو آپ بھی محتاج ہو، آپ کیوں نہیں ثواب حاصل کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو جو حاصل ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ہے، مجھے جو حاصل ہوتا ہے وہ اس تک نہیں جاتا ہے، اس لیے مجھے ان کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ویسے ہی بہت بڑا حصہ آتا ہے ماشاءاللہ جو میرے لیے نہایت کافی شافی ہوتا ہے. میں نے پوچھا بڑی بی وہ کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن کریم ہے اور وہ دنیا میں ہے، روزانہ ایک قرآن شریف ختم کر کے مجھے ثواب پہنچاتا ہے. تو میرے پاس تو اتنا ثواب آتا ہے، اتنا ثواب آتا ہے کہ جس کو اربوں ملیں وہ ٹکے لے کر کیا کرے. میں نے پوچھا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ اسے سب بتا دیا کہ قبرستان کے قریب جو فلاں گاؤں ہے اس میں میرا بیٹا رہتا ہے، فلاں محلے میں اس کا گھر ہے اور وہ ماشاءاللہ میری یہ خدمت کرتا ہے جو میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات بھی ہے اور باعث اجر و ثواب. میری آنکھ کھلی تو میں نام پتہ میں نے معلوم کر ہی لیا تھا، یاد تھا مجھے، میں بجائے آگے جانے کے سیدھا گاؤں میں گیا، وہاں جا کر کے میں نے اس کا اتا پتہ معلوم کیا، سب معلوم ہو گیا. گھر گیا میں دروازے پہ دستک دی تو اس کے بچے آئے اور ان سے میں نے پوچھا کہ تمہارا ابا کا یہ نام ہے؟ کہ ہاں یہی نام ہے. میں نے وہ کہاں ہیں بلاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں. کہا وہ مارکیٹ میں سودا بیچنے گئے ہیں. کام کرتے ہیں شام کو آتے ہیں. تو میں نے پتہ معلوم کیا کہ مارکیٹ میں کہاں ملیں گے, تو انہوں نے بتا دیا مارکیٹ میں فلاں نکڑ پہ اور فلاں کونے پہ ریڑی لگاتے ہیں اور فلاں چیز بیچ رہے ہیں. چیز بھی انہوں نے بتلا دی, جیسے امرود بیچ رہے ہیں یا آڑو بیچ رہے ہیں یا انگور بیچ رہے ہیں, ایسا کچھ بتایا. کہتے ہیں وہیں پہنچ گئے. پہلے تو میں نے دور سے دیکھا اس کو کہ یہ کرتا کیا ہے, تو میں نے دور سے دیکھا کہ وہ اپنا جو مال بیچ رہا ہے تول تول کر بیچ رہا ہے گاہکوں سے, لیکن زبان اس کی برابر ہل رہی ہے. تو مجھے اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ فنش. پھر میں اس سے قریب گیا, میں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھی, نام پوچھا, سب باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہیں؟ کہا کہ نہیں, میری والدہ وفات آ چکی ہے. جب مجھے اطمینان ہو گیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس طریقے سے میں نے آپ کی والدہ کے خواب میں زیارت کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ان کو ایک قرآن شروع روزانہ پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ کہا الحمدللہ صحیح ہے, میں پکا حافظ قرآن کریم ہوں, میں سویرے جب اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں تو قرآن شریف پڑھتا ہوا نکلتا ہوں, وہ کام کے دوران بھی میں برابر پڑھتا رہتا ہوں اور تقریباً سونے سے پہلے تک میرا قرآن شریف ختم ہوتا ہے, اور میں اپنی والدہ کو بخشنے کے بعد سوتا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ آپ سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹا یہ اپنے یہ سلسلہ بند نہ کرنا. یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور والدہ کی یاد تازہ ہو گئی اور خوش بھی ہوا کہ میری محنت جو ہے ٹھکانے لگ رہی ہے اور میرا ہدیہ میری والدہ کو پہنچ رہا ہے. دیکھو نیک اولاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اب کوئی پورا قرآن شریف روزانہ ختم نہ کر سکے تو بھائی 12 دفعہ قل ھو اللہ فجر کے بعد ہر آدمی پڑھ سکتا ہے, اور 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے سے 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور یاسین شریف 1 دفعہ پڑھ لے تو 10 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب دیکھو یاسین شریف پڑھنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے, یا 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے. اس طرح سے بھی ہم اپنے والد کو, اپنی والدہ کو, اپنے دادا کو, اپنی دادی کو, اپنے نانا کو, اپنے نانی کو, اپنے ساس سسر کو, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. لوگ ساس سسر کو یاد نہیں رکھتے, حالانکہ ان کا بھی تو اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی جس سے آپ کی نیک اولاد ہو گئی. وہی محسن ہے, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ایک ہی آدمی شریف سب کے لیے کافی. تو خیر یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ میرا اسی قبرستان سے گزر ہوا. جب دوبارہ میں وہاں پہنچا اور اسی طرح پھر میں تکیے میں جا کر کے لیٹ گیا, آنکھ بھی لگ گئی اور پھر وہی پچھلے سال والا خواب نظر آیا. اسی طرح میدان میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے سفید لباس میں ملبوس خواتین حضرات میدان میں جمع ہیں اور کوئی چیز چن رہے ہیں, مگر اس دفعہ یہ دیکھا کہ وہ بڑی بیوی انہیں کے اندر شامل تھی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پچھلے سال تو یہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں, نواب بنی ہوئی تھیں, اور آج یہ بھی ان میں شامل ہے. تو میں انہیں کے پاس گیا, میں نے پوچھا بڑی بیوی کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس دفعہ آپ بھی ان میں کیوں شامل ہیں؟ انہوں نے وہی بتایا کہ پچھلے سال بتایا تھا کہ بھائی سب اس قبرستان کے مردے ہیں اور جو دنیا والے ان کو ثواب بخش رہے ہیں وہ اپنا ثواب حاصل کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات, پچھلے سال تو آپ الگ بیٹھی ہوئی تھی, آج ان کے اندر شامل ہیں, کیا بات ہے؟ میرے اس بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ جو ثواب میرے پاس آ رہا تھا وہ بند ہو گیا, اس لیے میں مجبور ہوئی ہدیے کی طرف جو یہ حاصل کر رہے ہیں, اس لیے میں بھی شامل ہوں ان کے اندر اور جو ان کو مل رہا ہے میں بھی اس میں سے اپنا حصہ لے رہی ہوں. بہرحال نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے اور ان کو اس سارے ثواب کرتی رہتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے جس کو شادی خانہ آبادی کہا جاتا ہے، اور یہ مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، آرام کا باعث ہوتا ہے، اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا بہترین سہارا بنتے ہیں۔ یہ بھی نکاح کا عجیب و غریب فائدہ ہے، دنیا کرتا ہے اسی کو یہ فائدہ محسوس ہوتا ہے، دوسرے کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح نکاح کے ذریعے ایک کنبہ اور قبیلہ تو خاندان وجود میں آتا ہے۔ ایک ماں باپ کے مثلا چار بیٹے ہیں، دو بیٹیاں کچھ ہیں، جب یہ چھ کی شادی کرے گا تو چھ گھر آباد ہوں گے۔ اور ہر ایک کی اولاد ہوگی، مجموعہ مل کر کے ایک خاندان بن جائے، اور خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی عزت کا باعث بنتی ہے، طاقت و قوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ پہلے زمانوں میں قبائل کا باقاعدہ ایک نظام ہوتا تھا، بہت سے مسائل قبیلے کی بنیاد پر حل ہوتے تھے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے دنیا کے اندر عزت و راحت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ تم کس خاندان سے ہو، یہ پوچھتے ہیں۔ خاندان کا آدمی نام لیتا ہے، بعض خاندان معزز و مکرم ہوتے ہیں، اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے، برے ہوتے ہیں تو ان کی ذلت ہوتی ہے۔ تو خاندانوں کا وجود میں آنا، قبائل کا وجود میں آنا، کنبوں کا وجود میں آنا دنیا کے اندر بھی ایک نعمت ہے، اور مجھے بھی راحت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کے افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے آگے حدیث آنے والی ہے، آپ نے فرمایا بھائی تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے اولاد زیادہ ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی امتی ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پچھلی امتیں دکھائی گئیں، تو آپ نے فرمایا کسی نبی کی امت میں دو آدمی ہیں، کسی میں تین آدمی ہیں، کسی میں چار آدمی ہیں، کسی میں ایک آدمی، کسی میں ایک بھی نہیں۔ جو دنیا میں تشریف لائے، دین کی دعوت دی، لیکن بات پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا، بات پر بس ایک دو ایمان لائے، بات پر دو چار ایمان لائے بس۔ سب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دائیں بھی بائیں بھی جہاں نظر جا رہی ہے بس امتی امتی ہیں کسی کی، تو میں سمجھ رہا کہ شاید یہ میری امت ہوگی، لیکن فرمایا نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ بنی اسرائیل۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور منظر میرے سامنے لایا گیا کہ اتنے لوگ تھے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر تھے، دائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف۔ پھر بتایا گیا یہ آپ کی امت۔ تو یہ اتنے سارے افراد جب ہی ہوں گے نا، جب نکاح ہوگا تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی۔ اس طرح حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو قیامت تک جتنے بھی انسان وجود میں آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک سو بیس صفحے ہوں گی جنت میں جانے والوں کی، جنت میں جانے والوں کی 120 صفحے ہوں گی، اس میں سے 40 پچھلی ساری امتوں کی ہوں، 80 حضور کی امت کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا میں آیا تو سب سے پیچھے ہوں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا. آپ اہل جنت میں سب سے آگے ہوں گے اور پھر آپ کے پیچھے آپ کے 80 صفحے ہوں گی جس میں ساری امت آ جائے گی جو آپ پر ایمان لانے والی ہے، اور آپ سب سے پہلے جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. آپ ہی کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے بعد آپ کی امت ہی جنت میں داخل ہوں گی، باقی امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی. تو انسان کو نکاح بھی اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ حضور کی امتی بڑھیں اور ان میں اضافہ ہو. دنیاوی اعتبار سے بھی افراد کا زیادہ ہونا موجب قوت ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس میں فائدہ زیادہ ہے. آج کل یورپ نے خاندانی منصوبہ بندی اپنا کر کے اپنا چہرہ پیٹ رہے ہیں. اب بڈھے بڈھے رہ گئے، اب پیدا ہی نہیں ہو رہے. اب وظیفہ دے رہے ہیں کہ جس کے بھی بچہ پیدا ہو اس کے اتنے پیسے ملیں گے، اس کو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے ملیں گے. چائنا نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل نہیں کیا، آج دنیا پہ وہ چھایا ہوا. یورپ اس کے آگے ہار گیا، تجارت میں وہ آگے بڑھ گیا. تو ان کا ذہن یہ ہے کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا تو ایک دماغ دو ہاتھ آئیں گے دنیا کمانے کے لیے. ایک دماغ دو ہاتھ، جتنے دماغ جتنے ہاتھ اتنے ہی اچھا. اور آج وہ چھا گیا سب کے اوپر. یورپ کی منڈیوں میں بھی چائنا کا مال زیادہ بک رہا ہے، جرمن جاپان کا مال کم ملتا ہے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی خاندانی منصوبہ بندی غلط ہے، شرعی اعتبار سے تو ہے ہی غلط، دنیاوی اعتبار سے بھی غلط ہے. ہمارے بیچارے مسلمان انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ توبہ کر رہے ہیں اور یہ جناب اس کی اشاعت کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اہل عیال کے حقوق ادا کرنے میں بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے میں قدم قدم پر صبر کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا کام ہوتا ہے صبر و تحمل سے، برداشت سے، بچوں کی شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کرنے سے. اس میں بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر مجاہدے کی عادت پڑتی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس سے آدمی کو دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ صبر کی تین قسمیں ہیں جس میں سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین اس میں آ جاتا ہے. صبر کی تین قسمیں، ایک صبر تو وہی جس کو ہم بھی صبر کہتے ہیں، جیسے کوئی سی انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، کسی کو نقصان ہو گیا صبر کرو صبر کرو، کوئی پریشانی رہے صبر کرو بھائی صبر کرو. یعنی مصیبتیں، تکلیفیں، آفات و بلیات، حادثات، سانحات، لیکن صبر علی المصائب کہتے ہیں، مصیبتوں کو صبر کرنا، یہ سب صبر سمجھتے ہیں. مگر یہی ایک قسم بس یاد ہے سب کو، دو اور بھی ہیں اس کے علاوہ. ایک ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا. جب گناہ کا موقع آ جائے بس آدمی اپنے آپ کو روکے اور گناہ نہ کرے، یہ بھی صبر ہے. کیونکہ صبر کے معنی روکنے کے آتے ہیں، الصبر والحبس صبر کے معنی روکنے کے ہیں، برداشت کرنے کے ہیں. تو گناہ کا موقع جب آ جائے، گناہ کرنے کا موقع آ جائے اور آدمی گناہ کر سکتا ہے اور گناہ سے بچ بھی سکتا ہے، تو حکم یہ کہ بچو. یہ بچنا صبر ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے. نوافل پڑھنا اتنا بڑا صبر نہیں ہے، تسبیحات پڑھنا اتنا بڑا صبر نہیں ہے، جیسے گناہ سے بچنا بہت بڑا صبر. گناہ سے بچنے کا ثواب ہزار نفلوں سے بڑھ کر. تو بد نگاہی کا موقع آ گیا، ٹی وی چل رہا ہے اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں، فلمیں دیکھ چل رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، بس آدمی صبر کا موقع ہے. شہر جا رہے ہیں، جگہ جگہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اب نظر کو بچانے کا موقع ہے، دل چاہتا دیکھ لو، دین کہتا ہے مت دیکھو، نظر نیچی کرو. تو گناہ سے بچنا یہ صبر ہے، یہ ہزار نفلوں سے بہتر ہے. تو گناہوں سے بچنے پر جو آدمی کو ثواب ملتا ہے وہ نوافل سے کہیں زیادہ ہے. اس صبر کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں تو عمل کرنے والے بہت کم ہیں. لہذا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، بیان کرنے کا یہی مقصد کہ صبر کی ایک یہ بھی قسم ہے جس کے اوپر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، خاص طور سے اس زمانے میں، کیونکہ گناہوں کا ہر قسم کے گناہوں کا سیلاب ہے، ہر طرف گناہوں کے مواقع پھیلے ہوئے ہیں. جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، رشوت عام ہے، سود عام ہے، کون سا گناہ عام نہیں ہے. ایسے موقع پر بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جب پانی کے سیلاب میں اپنی جان بچائی جاتی، نہیں بچائی جاتی، کس کس طریقے سے لوگ اپنی جان بچاتے ہیں، گناہوں کے سیلاب میں اس سے بڑھ کر اپنے جان کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے صبر عن المعاصی. اور تیسری قسم ہے صبر علی الطاعات. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ اس کو ادا کرو، اس کو ادا کرو، بس صورت یہ ہے کہ طبیعت کو مجبور کر کے اس حکم بجا لو. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک طرف دکان ہے، ایک طرف نماز ہے، دکان کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ دکانداری کیے جائیں، لیکن جماعت نہیں کر رہی، اور سستی کریں تو نماز قضا ہو رہی. دوسرے طرف دیکھیں کہ بھائی جماعت واجب ہے اور نماز فرض ہے، تو اب صبر یہ ہے کہ دکان چھوڑ دو، نماز باجماعت ادا کر لو. جیسے خواتین کو یہ کیسا آتا ہے کہ مہمان آ گئے، اب ایک طرف مہمان آ گئے، ایک طرف نماز کا وقت ہے، اب مہمانوں کی خاطر تواضع کریں یا نماز پڑھیں؟ حکم یہ کہ پہلے نماز پڑھیں. مہمانوں سے بھی کہو وہ بھی نماز پڑھیں اگر مسلمان ہیں، اور نہیں ہے مسلمان تو بھی ان کو اٹھا دو، ان کو کہ بھائی ہم پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں آپ کے پاس آئیں گے. لیکن اپنے وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے، تب تو صبر کر لیا آپ نے، نہیں تو بے صبری کی، بے صبری کا وبال ہوگا، گناہ ہوگا. تو فرائض و واجبات اور جو بھی نیک اعمال ہیں ان کا انجام دینے میں بھی صبر ہے، وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اہل و نکاح کرنے کے بعد اہل و عیال کی تعلیم و تربیت میں انسان کو قدم قدم پر صبر پیش آتا ہے، اور اس کے صبر کے نتیجے میں مجاہدہ ہوتا ہے. اس مجاہدے کے نتیجے میں انسان کے اندر نیک کاموں کی عادت بآسانی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے نکاح کا. باقی فوائد انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. باقی نوازے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہمیں صبر کی تینوں قسموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں صبر کی تینوں قسموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر ہر برائی سے پناہ عطا فرما یا اللہ، جتنے خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سبھی کو ان دعاؤں میں شامل فرما یا اللہ، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری نیک دعاؤں میں ان کو بھی شامل فرما یا ارحم الراحمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما یا اللہ، پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہم کو نکاح کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، نکاح کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا نصیب فرما یا ارحم الراحمین. اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب ہم کو عطا فرما یا اللہ، اس کے تمام فوائد ہم کو عطا فرما، اور جو اس کے نقصانات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، جو لوگ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تہس نہس فرما، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمه.